مرشدنا و مولانا عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ.
دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آگے سگر, پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آگے سگر. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو اے درد جگر, پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آگے سگر. دل تو کچھ روشن نہیں گئے تم سے گئے شم سو قمر, دل تو کچھ روشن نہیں گئے تم سے گئے شم سو قمر, کاگناتے دل کے ہے کچھ دوسرے شم سو قمر, کاگناتے دل کے ہے کچھ دوسرے شم سو قمر. دل تو کچھ روشن نہیں گئے تم سے گئے شم سو قمر, دل تو کچھ روشن نہیں گئے تم سے گئے شم سو قمر, کاگناتے دل کے گئے کچھ دوسرے شم سو قمر, کاگناتے دل کے گئے کچھ دوسرے شم سو قمر. تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شم سو قمر, تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شم سو قمر, اے امام درد دل, اے امام درد دل رہبر درد جگر, اے امام درد دل رہبر درد دے جگر. تجھ سے روشن ہے جگانے درد کے شم سو قمر, تجھ سے روشن ہے جگانے درد کے شم سو قمر, اے امام درد دل, اے امام درد دل رہبر درد جگر, اے امام درد دل رہبر درد جگر. اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن, اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن, اے ہماری کاگناتے دل کے خورشید و قمر, اے ہماری کاگناتے دل کے خورشید و قمر. اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن, اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات دن, اے ہماری کاگناتے, اے ہماری کاگناتے دل کے خورشید و قمر, اے ہماری کاگناتے دل کے خورشید و قمر.
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے, سب کہتے ماشاء اللہ.
میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر, میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے بغیر, گرچہ غاسل ہو مجھے کل کائنات بیروبر، گرچہ غاسل ہو مجھے کل کائنات بیروبر، میں نے یہ دیکھا نہیں، میں نے یہ دیکھا نہیں، ملتا سکوت رے بغیر، گرچہ غاسل ہو مجھے کل کائنات بیروبر، گرچہ غاسل ہو مجھے کل کائنات بیروبر، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہو اگر، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہو اگر، پھر شب تاریک میں بھی تیغ و منزل بے خطر، پھر شب تاریک میں بھی تیغ و منزل بے خطر، آسمان دل پہ ان کے، آسمان دل پہ ان کے غم کے تارے ہو اگر، پھر شب تاریک میں بھی، پھر شب تاریک میں بھی تیغ و منزل بے خطر، پھر شب تاریک میں بھی تیغ و منزل بے خطر، آسمان دل پہ گن کے، آسمان دل پہ گن کے، آسمان دل پہ گن کے غم کے تارے ہو اگر، آسمان دل پہ گل کے غم کے تارے ہو اگر، پھر شب تاریک میں بھی، پھر شب تاریک میں بھی، پھر شب تاریک میں بھی تیغ و منزل بے خطر، پھر شب تاریک میں بھی تیغ و منزل بے خطر،
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا بکتا ہے،
گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی، گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخ یہ شام و سحر، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخ یہ شام و سحر، گر جانے زندگی سے، گر جانے زندگی سے دور کوئی زندگی، تلخ کر دیتی ہے اختر تلخ کر دیتی ہے اختر تلخ یہ شام و سحر،
یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں، سب کہہ دیں ماشاء اللہ. بہت ہی نصیحت والے شعر ہیں یہ والے، حضرت والا یہ سن کے بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے ان پہ، مگر ابھی تو جو ہے ماحول دوسرا ہے، ذرا میں سنا دیتا ہوں. ویسے جب وہاں جو اس کی جو آوازیں نکالتا تھا اور جو بن کے دکھانا اور یہ وہ، ذرا
وعدہ کرو کہ آئندہ یاد نہ کریں گے، وعدہ کرو کہ آئندہ یاد نہ کریں گے، اس جرم کا آئندہ یاد نہ کریں گے، اس جرم کا آئندہ یاد نہ کریں گے، وعدہ کرو کہ آئندہ یاد نہ کریں گے، اس جرم کا آئندہ یاد نہ کریں گے، اس جرم کا آئندہ یاد نہ کریں گے، معشوق نے کہا کہ اے عاشق نادان، معشوق نے کہا کہ اے عاشق نادان یادوں کا زور ہو گا تو یاد بھی کرے گے, یادوں کا زور ہو گا تو یاد بھی کرے گے.
سب ہنس رہے ہیں لوگ, سمجھ میں آ گئی.
معشوق نے کہا کہ اے عاشق نادان, معشوق نے کہا کہ اے عاشق نادان یادوں کا زور گو گا تو یاد بھی کرے گے.
سات ڈیزائن میں آواز نکالی تھی, سات حضرت کا حضرت کے منہ لال سرخ ہو گیا تھا. سات میرے پاس کیسی حضرت بہت خوش ہو رہے ہیں اس کے اندر, بہت خوش ہو رہے ہیں جی. تو آج ہی میں نے یہ سنا تو پھر میرے یہ سنا ہے,
وعدہ کرو.
بہت نصیحت والے شعر ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ جتنی حسین لڑکی ہے, جتنا حسین لڑکا ہے, اس کے اندر تین ملک ہیں, پاکستان, موتستان اور ہگستان. ارے پاکستان میں آؤ, پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ نعرہ لگاتے ہو پاکستان زندہ باد کا اور گھستے ہو پیشاب اور پخانے کے مقام پہ. جہاں اللہ والے ہیں, جو پاک ساک جگہ ہے, وہاں اللہ والوں کے پاس آ جاؤ.
وعدہ کرو کہ آئندہ یاد نہ کریں گے, اس جرم کا آئندہ ارادہ نہ کریں گے. معشوق نے کہا کہ اے عاشق نادان, معشوق نے
لاکھوں کا معشوق لایا خرید کے, لاکھوں کا, اور اس کو مولی کھلائی, مولی بغیر پتوں کے, کالا نمک لگا کے. اور جب وہ منہ کالا کرنے آیا تو اس نے ایسی ہوا چھوڑی کہ ناک کے بال بھی ڈل گئے اور بھاگا ایک میل پیچھے. حضرت والا اس پہ خوش ہوتے تھے, بہت اچھے تھے, ایسی کہتا تھا میں.
وعدہ کرو کہ آئندہ پادا نہ کرے گے, اس جرم کا آئندہ یاد نہ کرے گے. معشوق نے کہا کہ اے عاشق نادان, معشوق نے کہا کہ اے عاشق نادان پادوں کا زور ہو گا تو پادا بھی کریں گے, پادوں کا زور ہو گا تو پادا بھی کریں گے. معشوق نے,
اس نے بڑی ادائیں دکھا, ادائیں دکھا کے پھر یہ ایک شعر کہا اس نے.
معشوق
آگے پیچھے ہلا کے ادائیں دکھا کے پھر اس نے جو ہے یہ شعر کر.
معشوق نے کہا کہ اے عاشق نادان پادوں کا زور گو گا تو پادا بھی کریں گے, پادوں کا زور گو گا تو پادا بھی کریں گے.
سرور صاحب کی کارکردگی خوب رہی, ماشاء اللہ. یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے, کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس سے اللہ تعالی کی دوری, اللہ تعالی سے دوری ہے, اس دور کا سب سے بڑا حجاب یہی ہے, نگاہ کی خرابی اور حسینوں کا عشق اور حرام عشق لڑانا. جس کو ان مضامین سے کچھ اعتراض ہو یا دلچسپی نہ ہو اس کو یہاں فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں تو یہی سکھایا جاتا ہے. در حقیقت یہ کیا چیز ہے تو ہنسنے کی بات, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو جس فعل سے حضرت نفرت دلا رہے ہیں وہ کتنے بڑے گناہ کبیرہ اور اللہ تعالی سے دوری کا سبب ہے. تو لوگ ان باتوں پہ جو اعتراض کرے وہ یہ سوچ لے کہ میں کس بات پہ اعتراض کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالی کی قربت سکھائی جا رہی ہے اور دوری سے, اللہ تعالیٰ سے دوری سے بچایا جا رہا ہے. تو اگر اس کو یہ نہیں چاہیے تو پھر فائدہ کیا یہاں آنے کا؟ یہاں تو اللہ کی قربت سکھائی جاتی ہے, اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے, اور جو چیز اس میں رکاوٹ ہے اس سے نفرت دلائی جا رہی ہے. یہ سب اس سے نفرت دلانے کے لیے ہے. یہ حضرت والا جیسے فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت والا میر صاحب دراؤں برکاتہم کہ اس مضمون کو بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے, اور یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مجدد ہونے کی واضح دلیل ہے کہ حضرت والا ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے کبھی بھی حضرت نے اس میں شرمندگی نہیں ہوئی یا اس میں کوئی احساس وہ نہیں ہوا کہ یہ مجھے بیان نہیں. حضرت نے کھل کر, حضرت والا نے فرمایا کہ میں اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر یہ بات بیان کرتا ہوں. تو اتنے بڑے اولیاء اللہ کوئی ہم جیسا تو ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کر سکتا. ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو کیسے بیان کروں, لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر اس مضمون کو بیان کیا, اور اس کا فائدہ ہم سب دل کے اندر, اگر کوئی اعتراض بھی رکھتا ہو لیکن دل کے اندر گواہی دے گا, اپنے دل سے پوچھ لے کہ واقعی اس دور کا سب سے بڑا حجاب یہی ہے اللہ تعالی سے دوری کا, کہ اپنی نگاہ کی خرابی جو ہے وہ باعث بنتی ہے. لہذا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا اس امت پہ احسان ہے کہ حضرت نے اس مضمون کو بیان فرمایا اور ساری زندگی بیان فرمایا. اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال, یہ نیا واز حضرت والا دامت برکاتہم نے ترتیب دیا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ واز 1984 میں ریاض مسجد بمقام تقریباً ہل پارک کے قریب ریاض مسجد ہے, وہاں پر یہ واز حضرت والا کا ہوا 27 رمضان المبارک شب کی, شب 27 رمضان المبارک کا یہ واز ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ 12 بجے یہ واز شروع ہوا تھا اور 2:30 بجے یہ واز حضرت کا ختم ہوا, اور اس واز کے بعد حضرت والا بہت مسرور تھے. داڑھی منڈانے کا ناقابل تلافی نقصان. تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ایک مرتبہ ایران کے دو سفیر بڑی بڑی مونچھوں والے داڑھی منڈائے ہوئے مدینہ منورہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری اور صدمے سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا کہ تمہاری صورتوں سے مجھے سخت صدمہ اور نفرت ہے, کیا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کی امید رکھنے والے مسلمان اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا چہرہ دیکھ کر منہ پھیر لیں, پھر ہمیں کیسے شفاعت ملے گی؟ ایک شخص کا بقائی ہسپتال میں انتقال ہوا, 2-3 دن ہسپتال میں رہنے سے داڑھی کے تھوڑے تھوڑے بال آ گئے تھے. امریکہ سے اس کا بیٹا آیا تو اس نے کہا کہ میں ابا کو اس حالت میں دفن نہیں کروں گا, ابا کے چہرے کا شیو بڑھ گیا ہے, لہذا اس امپورٹڈ بیٹے نے پہلے حجام کو بلا کر گال صاف کرائے پھر دفن کیا. جس کا لڑکا نالائق ہو, کھڑے ہو کر پیشاب کرے, دین سے واقف نہیں ہو, وہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا, نیک بنایا, صالح بنایا, تو حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن جنت میں اپنا مقام بلند دیکھیں گے, بہت بلند دیکھیں گے, تو اللہ تعالی سے پوچھیں گے کہ یا اللہ میرے اعمال میں تو بہت کوتاہیاں تھیں, میرا یہ اونچا درجہ کیسے ہو گیا, مجھے جنت کا اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو اعمال میں نالائق تھے مگر تمہارے لڑکے لائق تھے, وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کر کے بخش رہے تھے, اس کا اسٹاک اتنا جمع ہو گیا جس کی وجہ سے تم کو جنت کا یہ درجہ مل گیا. آج ہم اپنے بچوں کو ABCD تو پڑھاتے ہیں لیکن ان کو قرآن نہیں پڑھاتے تاکہ لڑکے کی انگریزی بالکل انگریزوں جیسی ہو جائے, وہ اردو سمجھتے بھی نہیں. والدین سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکا انگریزوں سے زیادہ اچھی انگریزی بولے تو بڑا کامیاب ہو گیا. مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہم حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا, اس کی بیوی اس کو روزانہ خواب میں دیکھنے لگی کہ دوزخ میں جل رہا ہے, 5-6 دن مسلسل آگ میں جلتے دیکھا. ایک دن اپنے بچے کو مکتب لے گئی اور قاری صاحب سے کہا کہ میرے بچے کو قرآن پاک پڑھا دیں. قاری صاحب نے کہا کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا. اسی رات کو بیوی نے خواب میں دیکھا کہ شوہر جنت میں ٹہل رہا ہے، پوچھا کہ تم جنت میں کیسے آ گئے، کہنے لگا کہ جب میرے بیٹے نے مکتب میں بسم اللہ پڑھی اور الرحمن الرحیم کہا تو اللہ کی رحمت کو گئے۔ تو اللہ کی رحمت کو غیرت آئی اور اللہ تعالی نے دوزخ کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج اس کا بچہ زمین میں میرا نام رحمان اور رحیم لے رہا ہے، تو کیا میں اس کے باپ کو یہاں دوزخ میں جلاؤں؟ بس فوراً آزاد کر دیا۔ تو قرآن کی تعلیم کا یہ مقام ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں اور قرآن کریم اور دین اسلام سکھاتے ہیں، یہی وہ بچے ہیں جو ماں باپ کے زندگی میں بھی کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ میرے مرشد ثانی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے والد محمود الحق صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے اور ہردوئی میں وکالت کرتے تھے۔ ان کے پانچ لڑکوں میں سے چار لڑکے پروفیسر اور وکیل ہو گئے۔ اپنے ایک لڑکے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کو انہوں نے عالم بنایا۔ ضلع ہردوئی لکھنؤ کے پاس ہے۔ ایک دن وہاں بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں ان کی تقریر تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں کیا بتاؤں کہ لڑکوں کو کیا پڑھانا چاہیے۔ چونکہ وہ وکیل تھے، بڑے معزز تھے اور پورے شہر کی انجمن کے صدر بھی تھے، تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں صاحب بتائیے کیا پڑھانا چاہیے۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے پانچ لڑکوں میں سے چار کو انگریزی پڑھائی، سب وکیل اور پروفیسر وغیرہ ہو گئے، لیکن جب میں گھر آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایک گلاس پانی لاؤ تو میرا بیٹا ابرار الحق خود پانی لاتا ہے اور باقی بیٹے نوکروں سے کہتے ہیں کہ ابا کو پانی پلا دو۔ دوسرے لڑکے جو انگریزی دان ہیں وہ تو نوکروں سے کہتے ہیں کہ ابا کو پانی پلاؤ، نوکروں کو حکم دیتے ہیں، اور میرا لڑکا ابرار الحق خود دوڑ کر پانی لاتا ہے۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک لڑکا جس کو عالم بنایا وہ باپ کی اتنی عزت کر رہا ہے، اور بے دین اولاد تو باپ کی عزت بھی نہیں کرتی۔ ناظم آباد میں میرے ایک دوست نے زمینیں بیچ بیچ کر اور بہت مصیبت اٹھا کر اپنے بیٹے کو امریکہ سے بہت بڑی ڈگری دلوائی، اور اس لالچ میں اس نے بیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی بھی نہیں کی، کیونکہ سوچا کہ اگر شادی ہو جائے گی تو لڑکے کی تعلیم میں خلل آ جائے گا۔ جب وہ لڑکا پڑھ کر بہت بڑی ڈگری لے کر آیا تو اس کی شادی کر دی۔ ایک دن میں نے خیریت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا تو میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا چولہا جھونک رہا ہوں، روٹی پکا رہا ہوں۔ میں نے کہا بہو کہاں ہے؟ کہا کہ وہ دونوں مجھ سے لڑ کر بھاگ گئے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے۔ بیٹا اور بہو دونوں لڑ کر چلے گئے، اور بوڑھا باپ آخر عمر میں چولہے میں لکڑیاں جھونک رہا ہے اور روٹی پکا رہا ہے۔ اگر وہ لڑکا دیندار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پڑھ لیتا کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے کا ثواب نفلی حج مقبول کے برابر ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر میں اپنے باپ کو دن میں کئی مرتبہ دیکھ لوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی بہت وسیع ہے، وہ ثواب دینے سے نہیں تھکتے، جتنی دفعہ دیکھو گے اتنے ہی نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک میں ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے پست ہو جاؤ، اکڑ کے بات بھی نہ کرو، اور اگر ماں باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیں، سخت الفاظ استعمال کریں تو بیٹا کیا کہے یہ مسئلہ بھی سن لو۔ وقل لہما قولا کریما، در منصور میں اس آیت کی تفسیر ہے کہ ان سبا کا اول عنا کا فقر رحمکم اللہ غفر اللہ لکما، بیٹا ماں باپ سے برا بھلا سن کر یہ جواب دے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ اجازت نہیں ہے کہ تم بھی انہیں ڈانٹ دو، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ سٹھیا گئے ہو، بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ہم لوگ برابر والوں سے بات کرتے ہیں، ماں باپ کو اس طرح انگلی دکھا کر بھی بات کرنا جائز نہیں ہے کہ دیکھیے آپ کو یوں کرنا ہوگا۔ لا ترفع یدیک علیہما اذا کلمتہما، لا ترفع یدیک علیہما اذا کلمتہما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا, گستاخی کی, بدتمیزی کی, اسے موت نہ آئے گی جب تک دنیا ہی میں عذاب نہ دیکھ لے. الا عقوق الوالدین فانہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات. مشکاۃ شریف کھول کر دیکھ لو, روایت موجود ہے, حقوق والدین کتاب خریدیے اور بچوں کو پڑھائیے, زیادہ مہنگی کتاب نہیں ہے, صرف 7.5 روپے قیمت ہے, یہ اس زمانے کی 84 کا واز ہے, جہاں سے چاہو خرید لو. مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری نے یہ کتاب لکھی ہے, اس کے اندر یہ سب روایتیں مل جائیں گی. جس باپ کو فکر ہو کہ میں آرام سے ہو رہوں, وہ اپنے بیٹوں کو یہ کتاب پڑھوائے. ہمارے حضرت کا بھی واز ہے حقوق الوالدین, اس وقت یہاں شاید نہیں ہے لیکن آتا رہتا ہے چھپ کے, وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جس باپ کو فکر ہو کہ میں آرام سے رہوں, وہ اپنے بیٹوں کو یہ کتاب پڑھوائے. میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھ کر درخت تک لے گیا. اس کے گھر کے سامنے 10-20 قدم پر کوئی درخت تھا, تو جب درخت تک پہنچ گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا, اس درخت سے آگے نہ کھینچنا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. تو بیٹے نے کہا کہ میں جو آپ کی گردن میں رسی باندھ کر اس درخت تک لایا ہوں, تو کیا ابھی تک ظالم نہیں بنا؟ تو باپ نے کہا کہ تم ابھی تک ظالم نہیں ہوئے, چونکہ میں نے بھی تمہارے دادا کو یعنی اپنے باپ کو اس درخت تک کھینچا تھا. اور چونکہ حدیث میں ہے کہ ماں باپ کو ستانے کا بدلہ دنیا ہی میں ملے گا, لہذا یہاں تک تو مجھے بدلہ ملنا تھا, اب آگے کھینچو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ظالم تھا, یہ تو باپ نے نادانی کی بات کی تھی. بہرحال اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو جہاں تک کھینچا تھا تو بھی وہیں تک کھینچ لے, اس سے آگے بڑھا تو ظالم ہو جائے گا. اب اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو لیکن اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد اسے ہوش آیا, تبلیغی جماعت یا کسی بزرگ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دے دی, تو اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے, وہ اپنے ماں باپ کو ثواب بخشتا رہے, ان کے لیے دعائے استغفار کرتا رہے, ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے, انہیں ثواب پہنچاتا رہے. حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والے کو اللہ تعالی ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیں گے, یہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے گا. اور حدیث شریف کی ایک دعا ہے, جو اس کو پڑھے گا اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا, اور وہ دعا یہ ہے, الحمدللہ رب العالمین, رب السماوات ورب الارض رب العالمین, وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم, لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين, وله العظمة في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم, هو الملك رب السماوات ورب الارض ورب العالمين, وله النور في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اس دعا کو پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو بخش دے تو اس کا شمار والدین کے فرما برداروں میں ہوگا, اور اس کا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا. یہ دعا اس واز میں بھی ہے, اور یہاں یہ حضرت کے ہمارے چھپا ہوا ہے آفات سے بچنے کا نسخہ, وہ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں, اس میں بھی حضرت نے یہ دعا لکھوا دی ہے. غیبت کے گناہ سے توبہ کا طریقہ. ایسے ہی غیبت کا مسئلہ ہے, اگر کسی نے ہندوستان میں کسی کی غیبت کی, کسی کو ستایا, پھر پاکستان آ گئے, تو اب اسے کہاں تلاش کرو گے؟ معلوم بھی نہیں کہ زندہ بھی ہے یا نہیں, تو اسے بھی ایصال ثواب کرو. کم از کم 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر ہی بخش دو کہ اے اللہ, میں نے جن کو ستایا ہے, گالی دی ہے, غیبت کی ہے, آپ اس کا ثواب ان کو بخش دیجئے, کیونکہ بعض مرتبہ یاد بھی نہیں رہتا کہ کس کس کو کیا کچھ کہہ دیا تھا. لہذا اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے سامنے موت ہوتی ہے تو وہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوتا, پھر اس کو مرتے وقت یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیجئے تاکہ میں صالح بن جاؤں, لہذا پہلے ہی سے صالح ہو جاؤ, کیونکہ اس وقت مہلت نہیں ملے گی, پھر سوائے پچھتانے کے کچھ نہ ملے گا. تو داڑھی پر بات چلی تھی, اس پر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی داڑھی والی صورت اللہ تعالی کے سامنے پیش کروں گا اور یہ شعر عرض کروں گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، یعنی اے اللہ میں تیرے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی شباہت لے کے آیا ہوں، اس صورت پر آپ فضل فرما دیں اور اس شباہت کو حقیقت بنا دیں کہ اس میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کی شباہت ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ آج ہی انڈیا کا ایک مسلمان مجھے ملا، اس نے کہا کہ پاسپورٹ پر میرا جو فوٹو تھا اس میں میری داڑھی نہیں تھی، اب میں نے داڑھی رکھ لی، تو پاکستان کی ایمبیسی جہاں سے ویزا لگوانا تھا اس کے افسر نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو داڑھی منڈا لیجئے۔ اس پر میں نے جوتا اٹھا لیا اور کہا کہ 100 جوتے سے کم نہیں لگاؤں گا اگر داڑھی کے بارے میں کچھ کہا نالائق۔ مسلمان ہو کر ایسی بات کرتا ہے؟ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ داڑھی والا دوسرا فوٹو بنوا لو، لیکن تم مسلمان ہو کر ایسی بات کرتے ہو۔ چونکہ یہ کافی تگڑا تھا تو وہ افسر دوسرے راستے سے بھاگ نکلا۔ تو ایسے بھی مسلمان ہیں، خیر جیسے کو تیسے مل ہی جاتے ہیں۔ اس نے بھی سوچا ہوگا کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ تو میرے دوستو، خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے جادوگر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان عطا فرما دیا، اور جن پر انہوں نے محنت کی تھی یعنی فرعون اور حامان کو، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ جادوگر تمہاری شکل میں تھے، داڑھی رکھے ہوئے تھے، تمہارے جیسا لباس پہنے ہوئے تھے، اگرچہ انہوں نے یہ شکل و صورت تمہارے مقابلے کے لیے بنائی تھی، لیکن میری رحمت کو غیرت آئی کہ تمہارے جیسی شکل والوں کو عذاب دوں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ شکل بنانے سے کیا ہوتا ہے، تو شکل بنانے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قنوج میں ایک وکیل صاحب تھے، ان کا نام محمد تھا۔ وہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بڑی بی نے ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا شربت پی لو۔ انہوں نے کہا کہ اماں جان، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، پھر تم نے مجھے شربت کیوں پلایا؟ بڑی بی نے کہا کہ تیری شکل کا میرا ایک بیٹا ہے جو ملائیشیا میں رہتا ہے، اس کی یاد ستایا کرتی ہے، تیری شکل دیکھ کر مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے مقبول بندوں کی شکل پر پیار آ جاتا ہے۔ اس نعمت کو معمولی مت سمجھو اور اپنی کھالوں کو عذاب مت دو۔ اللہ نے جو یہ ملائم گال دیے ہیں، لوہے کے کھردرے بلیڈ سے گال کو کھینچ کھینچ کر کھرچنا گالوں کو عذاب دینا ہے۔ اگر آپ کو چکنے گالوں کا شوق ہے تو میں آج آپ کو تفسیر روح المعانی سے خوشخبری سناتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یدخل اہل الجنت الجنت جردم مردم مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاث او ثلاثین سنہ۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو مجرد ہوں گے، یعنی سارے جسم پر بال نہیں ہوں گے، بغل میں ناف کے نیچے کہیں بھی بال نہیں ہوں گے، اور ان کے داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ جیسے 15 سال کا لڑکا جب بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے اور داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہوتی، سب کے سب اس طرح کے امرد ہوں گے، اور آنکھیں کجلائی ہوں گی، اور 30-33 سال کی عمر ہوگی۔ جنت میں جنتی کا یہ نقشہ ہوگا۔ لہذا دنیا میں چند دن داڑھی رکھ لو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک شخص نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ اتنے بڑے اللہ والے کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، میں نے ایسا خراب خواب کیوں دیکھا؟ اس زمانے میں مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری دامت برکاتہم جامعہ دارالعلوم کورنگی کراچی میں حدیث پڑھاتے تھے۔ اس آدمی نے ان کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب جنتی ہیں، کیونکہ جنتیوں کے داڑھی نہیں ہوگی۔ تو خواب دیکھنے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر بیداری میں آپ بے داڑھی والے نہ بن جائیے گا. ایڈوانس میں جنتی بننے کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جنت میں آپ ہمیشہ بغیر داڑھی کے چکنے گالوں والے رہیں گے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ وہاں 30 اور 33 سال کی عمر ہوگی, یہاں تو بعض ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے بچپن کے بعد جوانی دیکھی ہی نہیں, ان کے بال ابھی سے سفید ہونے لگے, تو 33 سال میں کیا حال ہوگا؟ تو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, المراد بذالک کمال الشباب, 33 سال سے مراد کمال جوانی ہے. اس دنیاوی جوانی کو مت خیال کیجئے. اعظم گڑھ میں ایک بہت دبلے پتلے شخص جون کی گرمی میں, جبکہ لو چل رہی تھی اور وہ گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے, جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے ابا نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے یہاں چوہا پیدا ہوا ہے, کیونکہ وہ پیدائشی طور پر بہت کمزور تھے. تو انہوں نے میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنا ایک شعر سنایا کہ حضرت میں نے تو جوانی دیکھی ہی نہیں کہ جوانی کیسی ہوتی ہے, چونکہ میں ساتھ تھا اور اشعار کا ذوق تھا اس لیے مجھے وہ شعر یاد ہو گیا. اس شخص نے میرے شیخ کو یہ شعر سنایا, تفلی گئی علامت پیری ہوئی آیا, پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو, تفلی گئی علامت پیری ہوئی آیا, ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے, ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا, وہاں کمال شباب آتا ہوگا. اب آپ لوگ کہیں گے کہ مردوں کے لیے تو آپ نے بیان کر دیا, مگر ہماری بیویوں کا کیا ہوگا, کیونکہ باہر ایمپریس مارکیٹ اور ٹی وی پر تو بہت رنگینیاں ہوتی ہیں اور گھر میں وہی تھرڈ کلاس بیوی ملتی ہے. جب گھر آتے ہیں تو اپنی بیوی ویسی خوبصورت معلوم نہیں ہوتی. تو ایسے مظلوم مرد حضرات کہیں گے کہ جنت میں ہماری ان کم حسین بیویوں کا کیا حال ہوگا. لہذا اب یہ مسئلہ بھی سن لو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں مسلمان بیویاں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا حوریں زیادہ حسین ہوں گی؟ نساء الدنیا افضل اول الحور العین, حور العین, دنیا کی یہ بیویاں زیادہ حسین ہوں گی یا حوریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کی مسلمان عورتیں حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی. عرض کیا, لما ذالک, ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا, بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن البس اللہ وجوہہن النور, ان کی نمازوں کے سبب, ان کے روزوں کے سبب, ان کی عبادت کے سبب اللہ تعالی عبادت کا نور ان کے چہروں پر ڈال دے گا. تو یہاں آپ کی بیویاں کالی ہوں یا گوری ہوں, چپٹی ناک والی ہوں یا جیسی بھی ہوں, ماں باپ نے جس سے شادی کرا دی اس پر چند دن صبر کر لو, ان کو روزہ رکھنے کی, نماز پڑھنے کی تاکید کرو, جنت میں جا کر یہ حوروں سے زیادہ حسین ہو جائیں گی. بس دنیا میں چند دن کا معاملہ ہے, ان کو حقیر مت سمجھو, اللہ تعالی جنت میں ان کو حوروں سے زیادہ حسین بنا دیں گے. آج ہی جا کر اپنی بیویوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے, انشاءاللہ سحری اچھی ملے گی. الہ آباد میں ایک عالم مولانا قمر الزمان صاحب وہاں ایک مدرسے میں محدث ہیں. ان کے گھر میں ناشتے سے پہلے انہوں نے کہا, تھوڑی سی دین کی بات سنا دیجئے. میں نے یہی بات سنا دی تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں اس ملا کو معمولی ناشتہ نہیں کراؤں گی, پراٹھے اور انڈے کھلاؤں گی, کیونکہ اس نے ہم لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے. عورتیں یہی کہتی ہیں کہ دنیا میں جو یہ مرد ہیں, یہ سڑکوں پر دوسروں کی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر گھر آ کر ہماری ناقدری کرتے ہیں. اگر جنت میں بھی ہم ایسے ہی تھرڈ کلاس کم حسن والی ہوتی تو یہ حوروں کو دیکھ کر ہم کالیوں کو پھوٹی آنکھ سے بھی نہ دیکھتے, قصائی کی طرح دیکھتے. اللہ کا شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہمارے لیے یہ بشارت دی. حضور کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں. وہ یہ سوال کر کے قیامت تک کی مسلمان عورتوں پر احسان کر گئیں, کیونکہ اگر وہ سوال نہ کرتی تو عورتوں کے اتنے بڑے انعام کا کیسے پتا چلتا. لہذا آج اپنی بیویوں کو یہ خوشخبری سنانا, آج کل تو روزے کا مہینہ ہے, یہ ناشتے کے دن تو نہیں ہے, مگر جب اپنی بیویوں کو یہ خوشخبری سناؤ گے تو انشاءاللہ سحری زوردار ملے گی کہ جنت میں تم حوروں سے زیادہ حسین ہو جاؤ گی. لیکن پہلے اپنے بارے میں بتا دینا کہ ہم بھی حسین ہو جائیں گے، ورنہ وہ سوچیں گے کہ یہ تو ایسا ہی رہے گا. ماشاء اللہ کتنا مزہ ہے حضرت کی باتوں میں، سبحان اللہ. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہے. ورنہ وہ سوچیں گے کہ یہ تو ایسے ہی رہے گا، کان لمبے لمبے ہوں گے اور ناک کہیں جا رہی ہوگی. لہذا یہ بتا دینا کہ ہم بھی حسین ہو جائیں گے اور تم بھی حسین ہو جاؤ گی. دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کر لو، پھر انشاءاللہ جنت میں یہ حسین کر دی جائیں گی. جیسے ریل گاڑی کے پلیٹ فارم کی چائے کو مسافر کہتے ہیں کہ ارے میاں چائے کی پتی چاہے تھوڑی ڈالی ہو، گرم پانی سمجھ کر ہی پی لو، گھر چل کر اچھی والی پئیں گے. پلیٹ فارم پر جیسی بھی چائے ہے اس کے کچھ گرم گرم گھونٹ پی لو تاکہ زکام نہ ہو جائے. تو دنیا بھی مسافر خانہ ہے، یہاں اللہ تعالی جیسی بیوی بھی عطا کر دیں اس سے گزارا کر لو. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد آ گئے، کیا ہی پیارے اشعار کہے ہیں. فرمایا کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میرا لڑکا تو ایم ایس سی ہو گیا ہے، امریکہ سے ڈگری لے آیا ہے، ڈپٹی سیکرٹری ہو گیا ہے، لیکن نماز روزہ غائب. اکبر الہ آبادی جج نے کیا خوب کہا تھا، نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکات ہے نہ حج، تو پھر اس کی کیا خوشی ہو، کوئی جنٹ ہے کوئی جج. اور فرمایا کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین، رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. یعنی جینٹل مین کالج میں پڑھ کر دفتر میں ملازمت پا جاتا ہے، اللہ والوں سے علماء کرام سے دین نہیں سیکھتا، کالج کی زندگی بھی غفلت میں گزری اور دفتر میں نوکری کر کے مر گئے، اللہ کو راضی کرنا نہ سیکھا. یہ کسی ملا کا شعر نہیں ہے، مولوی کا شعر ہوتا تو مسٹر ناراض ہو سکتا تھا. ایک مسٹر یہ شعر کہہ رہا ہے جو الہ آباد میں جج تھا، انگریزی داں تھا. اگر آج اچھی صحبتیں مل جائیں تو ہمارے یہی بچے قابل رشک ہو جائیں. آپ کو اتنے انگریزی دان بچے دکھا سکتا ہوں جن کی پوری داڑھی ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان پر رشک آ جاتا ہے. حالانکہ ایم ایس سی ہیں، ٹنڈو جام میں سلیم الحق صاحب نام کے شخص سے ہی بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ حضرت والا کے دیرینہ خدام میں سے ہیں. حضرت تو ہم سب کو دوست فرماتے ہیں، بہت ہی اخص الخواص میں سے ہیں سلیم الحق صاحب. ماشاء اللہ حالانکہ ایم ایس سی ہیں، ٹنڈو جام میں سلیم الحق صاحب نام کے شخص ہیں، چل کر دیکھ لو، افسر ہیں، لمبا کرتا پہنتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں، کلاس ون کے آفیسر ہیں. ان کا ڈائریکٹر بھی جو پورے ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑا افسر ہے، ان سے دعائیں کراتا ہے. ارے اللہ والے بن کر دیکھو، پوری دنیا تمہیں سلام کرے گی. اس لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسے ہم ان کو ہمیشہ سے دیکھتے ہیں. ان کا حلیا ماشاءاللہ آستینیں چڑی ہوئی، سردی میں بھی ایسے حلیا، ابھی بھی ایسا ہے، گرمی تو ایسے کھلے. اس لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دنیا کی طرف زیادہ لالچ کرنا بیوقوفی ہے. اگر بہت بڑا بنگلہ بنا لیا، اچھا یہ عنوانات جو حضرت لگواتے ہیں اس میں خود حضرت کے عنوانات ہوتے ہیں جگہ جگہ، جو یہ عنوان پڑھ کر ہی دل میں عجیب نور معلوم ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو عنوان کی جو غایت ہے، غرض ہے، وہ پوری ہو گئی، عنوان پڑھ کے ہی پوری ہو گئی. یہ عنوان ہے دنیا فانی سے دل لگانا بیوقوفی ہے. دنیا کی طرف زیادہ لالچ کرنا بیوقوفی ہے. اگر بہت بڑا بنگلہ بنایا تو اب کمر پر ہاتھ رکھے سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، چاہے ٹوپی گر جائے، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں ہاں میں نے بہت بڑا کام کر لیا. حالانکہ ایک دن 2000 گز کے بنگلے سے بھی نکل کر جانا پڑے گا، پھر وہی 2 گز والا پھر وہی دو گز قبر والا قبرستان ملے گا۔ تو دنیا کی ان چیزوں سے کیا دل لگانا ہے، جن کو چھوڑ کر نکل جانا ہے، جن کو چھوڑ کر جانا ہے ان سے کیوں دل لگا رہے ہو؟ اگر تم یہ چیزیں نہ چھوڑو تو یہ چیزیں تم کو چھوڑ دیں گی، اگر تم یہ چیزیں نہ چھوڑو تو یہ چیزیں تم کو چھوڑ دیں گی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی تفسیر، جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بیان کے شروع میں یہ آیت پڑھی تھی تبارک الذی کی، اس کا یہ ایک جز ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا خلق الموت والحیات، اللہ تعالی نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ یہاں یہ فرمایا تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا اچھا عمل کون کرتا ہے، اور شیخ سے یہی ملتا ہے جو حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو ایک رکعت ایک لاکھ رکعت کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد، تو زندگی کا مقصد بھی حاصل ہوگا شیخ کی خدمت میں آ کر، شیخ سے اصلاح کرا کے، شیخ سے تزکیہ کرا کے یہ چیز نصیب ہوگی کہ ہمارے دل سے شرک اور ریا اور غیر اخلاص، جتنی غیر اللہ ہے وہ نکل جائے گی، تو پھر اللہ ہی اللہ ہوگا، اور پھر ہماری نماز نماز ہوگی، روزہ روزہ ہوگا، انشاءاللہ مقبول بھی ہوگا، اور اس کا درجہ بہت بڑا ہوا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بیان فرمایا کہ کیوں ہم نے پیدا کیا، کہ تم اچھا عمل کون کرتا ہے یہ دیکھیں، یعنی فرمایا کہ زیادہ کثرت کون کرتا ہے، کہ صبح سے شام نفلیں ہیں لیکن نگاہ خراب ہے، یا گھر میں جا کر غصہ کرتا ہے، غصہ کرنا حرام ہے، نفل پڑھ کے ثواب حاصل کیا اور حرام کام کر کے اس کو ضائع کر دیا، اللہ کی ناراضگی لے لی، یہ چیزیں شیخ سے ملتی ہیں، اس لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے اس آیت کی تین تفسیریں نقل کی ہیں۔ نمبر ایک، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَتَمُّ عَقْلًا وَفَهْمًا، یعنی تمہیں آزمائے کہ کس کی عقل اچھی ہے، کامل عقل والا کون ہے۔ وہ پردیسی بے وقوف ہے جو پردیس کی رنگینیوں میں پھنس کر وطن کی تیاری نہ کرے اور وطن قلاش بنا کر آ جائے، آخرت میں کچھ نہ لے کر جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تین تفسیریں بیان فرما رہے ہیں، جس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں 29 پارے کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث کا جملہ ہے، ایکم اتم عقلا، عقل مند کون سا آدمی ہے جو پردیس کی فکر میں نہیں پھنستا، دنیا میں رہ کر کماتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، مکان بھی بناتا ہے اور بال بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کی نعمت پر اللہ کے ذکر و فکر کو غالب رکھتا ہے، دنیا سے دل نہیں لگاتا، سمجھتا ہے کہ یہ پردیس ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے اصلی وطن جانا ہے، اس لیے آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ نمبر دو، دوسری تفسیر ہے، وَأَيُّكُمْ أَوْرَعُ عَمْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَانُهُ، یعنی اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اللہ تعالی کی حرام کردہ باتوں سے کون زیادہ بچتا ہے۔ جو گناہوں سے بچتا ہے وہ شخص عقل مند ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ گناہ میں تو بہت مزہ ہے، ٹی وی اور سینما دیکھنے میں بڑا مزہ ہے، کوئی شخص بس اسٹاپ پر کھڑا بری نظر سے کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یا کالج کی لڑکی کو دیکھ رہا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، ایسی شکل تو دیکھی نہیں، یہ تو اللہ کے جمال کے آئینے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ شریعت نے عورتوں کا حسن دیکھنے سے کیوں منع کیا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کے جمال کے آئینے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آئینے ہیں، مگر آتشی آئینے ہیں، ان کو دیکھو گے تو جل کے راکھ ہو جاؤ گے، ایمان جل جائے گا، صحت بھی خراب ہوگی، دل بھی پریشان رہے گا، سکون نہیں پا سکو گے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، میں سچ کہتا ہوں، ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، ابھی 3 ہندوستان رہا، 2 بنگلہ دیش رہا، ان ممالک کے نوجوان بچے اپنی اصلاح کے لیے مجھے خط لکھتے ہیں، جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں ان سب نے مجھے یہی لکھا کہ ہماری نیند اڑی ہوئی ہے، دل میں ہر وقت بے چینی اور پریشانی رہتی ہے، میں نے آج تک کسی شخص کو گناہ میں چین سے رہتے نہیں پایا، کیونکہ قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے بھول کر نافرمانی میں مبتلا ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں دنیا ہی میں ان کی زندگی کو تلخ کر دوں گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں تو نقد مزہ لے لو، گناہوں کی سزا تو جہنم میں ملے گی، حالانکہ گناہ کی سزا دنیا میں نقد ملتی ہے، یعنی دنیا ہی میں زندگی جہنم بن جاتی ہے، گناہگار کی زندگی بے چین رہتی ہے، جہنم کی سی زندگی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ باقی آواز کل سنایا جائے گا۔ یہ واز نمبر 58 ہے، جن صاحب کے پاس یہ نہ ہو، کچھ محدود تعداد میں واز ہمارے پاس ہیں، جنہوں نے پہلے لے لیا ہو وہ نہ لیں، جن کے پاس نہ ہو وہ لے لیں۔ جی اور بھی، اچھا تو لے آئیے، اور اس سے پہلے کے بھی کچھ واز موجود ہیں، تھوڑی سی تعداد ان کی بھی ہے، جن صاحب کے پاس نہ ہو وہ لے لیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم کی صحت کے لیے میں دعا پڑھتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ موت کے علاوہ اس دعا میں ہر مرض کا علاج ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 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 آمین یا رب العالمین۔ حضرت والا کی طرف سے بند ہے نا کمرہ، تو بھائی حضرت والا کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔